جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدرسن کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا، تین طرح کے وہ لوگ ہوں گے جنہیں قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا وہ شخص ہوگا، ارشاد فرمایا کہ جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، اور دوسرا وہ شخص جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ شخص ہوگا کہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں بروز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ اپنے عرش کا سایہ انہیں عطا فرمائے گا۔ اور بھی احادیث طیبہ ہیں جن میں بطور خاص ان چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے کہ جن خوش نصیبوں کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے یہ بھی خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ کوشش کیجئے، رمضان شریف کے مہینے کی آمد آمد ہے، کئی طرح کے مواقع آدمی کو ملتے ہیں، دوسرے لوگوں کی، نبی پاک علیہ السلام کے امتیوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کے حوالے سے، جو ہو سکے اس میں یہ انداز اختیار کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر ویسے ہی عمل پیرا ہونا چاہیے، بطور خاص رمضان میں اس عزم کے ساتھ داخل ہوں کہ انشاءاللہ کثرت سے سنتوں پر عمل بھی کریں گے اور کثرت سے درود و سلام بھی پڑھیں گے۔ یہ وہ چند اعمال ہیں۔ یاد رکھیے کہ بطور خاص ایک حدیث پاک میں بھی یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جنہیں رمضان شریف میں کثرت سے جن کو عمل کرنے کے لیے فرمایا گیا، کلمہ شریف فرمایا گیا، استغفار فرمایا گیا ہے، ان اعمال کی ہمیں کثرت کرنی ہے۔ اور دو عمل ایسے بھی بتائے گئے، فرمایا کہ جس سے تم مستغنی نہیں ہو، یعنی تم اس سے ایسی کوئی لاپرواہی یا بے پرواہی والے معاملے نہ اختیار کرو، وہ بھی تمہارے اوپر گویا کہ لازم ہے، یعنی تمہیں اختیار کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک عمل اللہ سے جنت کا سوال کرتے رہیں، جنت طلب کرتے رہیں، کہ جب رب سے جنت آدمی مانگتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق یہ بھی فرمایا گیا جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، یہ اللہ سے سوال کریں، اور دوزخ سے پناہ مانگے، دوزخ سے بچنے، دوزخ سے محفوظ رہنے، یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی بھی ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، اور رمضان شریف میں اس انداز سے داخل ہوں کہ یہ سارے معمولات بھی ہم ساتھ ساتھ وہ کرتے رہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی چند کے ناظرین، اس پروگرام میں بطور خاص آپ کے کالز کو، آپ کے سوالات کو ہم پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ رمضان شریف کی آمد آمد ہے، اور یاد رکھیں کہ حسب حال علم سیکھنا یہ ہر آدمی پر لازمی ہوتا ہے، یعنی جس علم کی اب اسے بطور خاص ضرورت اور حاجت ہے، روزہ ہے تو روزے کے حوالے سے ایسا ہمیں علم سیکھنا کہ کن باتوں سے روزے کے اندر کوئی فساد واقع ہو جاتا ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کی وجہ سے ہمارا روزہ وہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے، یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا اور یہ معلومات ہمیں لیتے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نماز تراویح کا ایک معاملہ الحمدللہ مسلمان ذوق شوق کے ساتھ تراویح کی نماز کو وہ ادا کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہی ذوق شوق کے ساتھ نماز تراویح کو بھی ادا کرنے کا ابھی سے ہی عزم ہو۔ مرد حضرات الحمدللہ مساجد کے اندر پہنچ کر اور باجماعت یہ پڑھتے ہیں اور قرآن پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تو خواتین کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے یہ سنت موقعہ نہیں ہے، وہ اپنے گھروں پر رہتی ہوئیں اور اپنے گھر پر ہی اس چیز کا لازمی وہ اہتمام کریں۔ تراویح کی نماز یہ سنت موقعہ جیسے مردوں کے لیے ہے، ایسے ہی تراویح کی نماز یہ سنت موقعہ عورتوں کے لیے بھی ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور مفتی حسان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سلسلے کے اندر، کیسے ہیں آپ؟ مزاج گرامی اچھے ہیں، تو کیا فرماتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی جو طریقہ کار احادیث طیبہ میں ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے اس طرح خطاب فرمایا کہ رمضان آ چکا، اور جب رمضان آتا ہے تو فرمایا کہ فتحت ابواب السماء او فتحت ابواب الجنہ، یعنی آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت شیاطین، اور سرکش جو شیاطین ہوتے ہیں، بڑے بڑے بہکانے والے شیاطین، شر پھیلانے والے جو شیطان ہوتے ہیں، ان کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی رمضان کے مہینے میں اللہ پاک کی خاص رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اور اللہ پاک مسلمانوں کے لیے ایسے اسباب مہیا کرتا ہے، ایسا سامان بناتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی عبادت بھی کر سکیں اور ان کے لیے آسانیاں بھی ہو سکیں۔ سب سے بڑھ کر جو رکاوٹ ڈالتا ہے نیکیوں میں وہ نفس اور شیطان ہے، تو شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس کے دو معنی علماء نے بیان کیے ہیں کہ ایک تو یہ اپنی حقیقت پر ہے کہ واقعی اس کو زنجیروں کے اندر جکڑ کے سمندر کے اندر یا کسی جزیرے کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اور ایک اس کا معنی علماء نے یہ بیان کیا کہ اس کی جو بہکانے کی قوت ہوتی ہے اس کو کم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اب وہ ایسی قدرت نہیں رکھتا، ایسا تسلط اور ایسا غلبہ نہیں رکھتا کہ کسی مسلمان کو آسانی سے بہکا سکے۔ تو چونکہ اللہ پاک کی رحمتیں خاص رمضان کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہمیں حکم بھی یہ ہے کہ ہم جب ایسے ایام ہوں، ایسے دن ہوں، اور ایسا وقت ہو، ایسی جگہ ہو کہ جہاں اللہ پاک کی خاص رحمتیں نازل ہو رہی ہوں، تو اس وقت عبادت کے لیے زیادہ کوشش کریں۔ تو ایک تو اس میں ثواب زیادہ، نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا ہے، اور پھر اس کے بعد آسانیاں اس کے اندر مہیا ہو جاتی ہیں، قرآن پڑھنے کے اندر لطف و ذوق آتا ہے، آسان ہو جاتا ہے اس کو پڑھنا۔ تو اس لیے اس مہینے کو خوب ذوق و شوق کے ساتھ عبادات کے اندر یہ گزارنا چاہیے۔ تراویح کے بارے میں آپ نے بیان کیا کہ جس طرح مردوں پر تراویح پڑھنا سنت موقعہ ہے، تو ہر عاقل و بالغ عورت کے اوپر بھی تراویح پڑھنا یہ سنت موقعہ ہے۔ مردوں کے لیے سنت موقعہ جماعت کے ساتھ علل کفایہ ہے، کہ کچھ افراد نے بھی اگر جماعت کے ساتھ قائم کر لی تو اس صورت میں جو سنت موقعہ علل کفایہ ہے
جماعت کا،
سنت موقعہ جماعت والی ادا ہو جائے گی، لیکن ہر ایک پر فی نفسی ہی نماز پڑھنا یہ سنت موقعہ ہے، ہر عاقل و بالغ شخص کے اوپر۔
ماشاءاللہ، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز آپ کو بھی پروگرام میں ہم شامل کریں گے، اور یہاں ایک میسج ہے، اس کا چلے پہلے جواب لے لیتے ہیں۔ مفتی صاحب سے کہتے ہیں کہ خواتین گھر کے اندر کھانا وغیرہ یہ بنانے کا عمل ہوتا ہے، روزے کی حالت میں بھی عام طور پر ظاہر گھر کے کچن کے معاملات وہ چل رہے ہوتے ہیں، تو کچھ مسائل خواتین کی طرف سے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو عام طور پہ چکھنا کہا جاتا ہے، نمک وغیرہ یہ ہم چکھنے کی اجازت ہے، تو اس کی کہاں تک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ نہ بھی چکھیں تو اس کا ٹیسٹ، ذائقہ یا مرچوں کا کچھ ایسا گلے میں محسوس ہو رہا ہوتا ہے جو کہ اڑ رہا ہوتا ہے اور محسوس ہو رہا ہوتا ہے، تو کیا کہیں گے؟
کہ چکھنے میں یہاں دو باتیں ہیں، نمبر ایک تو چکھنے کی ویسے اجازت نہیں ہے، ہاں اگر کسی کا شوہر بد مزاج ہے کہ اگر کھانے کے اندر نمک کم یا زیادہ ہو گیا تو اس صورت میں وہ جھاڑے گا، غصہ کرے گا، مارے گا، تو یہ ایک صورت ہوتی ہے کہ اس صورت میں وہ چکھ سکتا ہے یا چکھ سکتی ہے. جیسے نوکر ہے کوئی, اس کا مالک جو ہے وہ سخت مزاج ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز اس نے پکا دی یا کوئی ایسی چیز لے کر آ گیا کہ جو خراب ہے, تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اس پہ غصہ ہو جائے گا. نمبر ایک بات یہ کہ مطلقاً تو اجازت نہیں, ایسے افراد کو اجازت ہوتی ہے. دوسرا, چکھنے کا جو معنی ہے وہ ہمارے یہاں کچھ اور سمجھا جاتا ہے. یعنی ہمارے یہاں چکھنے کا مطلب ہے کہ ایک نوالا اٹھایا اور اسے کھا لیا,
نگل لیا
اس کو, تو اس کو کہتے ہیں کہ چکھ لیں. جیسے ہم کہتے ہیں چکھ ہی لیں یا میں چکھ لیتا ہوں, تو چکھنے کا مطلب ہوتا ہے ایک آدھا نوالا وغیرہ کچھ لے لیا. تو یہاں چکھنے کا یہ معنی نہیں ہے, بلکہ چکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو زبان سے لگایا اور پتا چل گیا کہ بھائی یہ تیکھا ہے, پھیکا ہے, جو بھی
ہے اس میں
پتا چل جاتا ہے. تو اس صورت میں یہ چکھنا کہلائے گا. اگر بغیر کسی وجہ کے اس طرح بھی چکھا تو یہ مکروہ ہے, اس کی اجازت نہیں کہ اس طرح بغیر کسی وجہ کے چکھے. اور اگر اتاری دیا تو چاہے شوہر بدمزاج ہو یا مارنے والا ہو, بہر صورت روزہ ٹوٹ جائے گا, اور جو کفارے کی صورتیں ہیں اگر وہ پائی گئی تو کفارہ بھی لازم آئے گا. تو اس طرح اتارنے کی اجازت نہیں ہے, صرف چکھنا, یہ زبان سے ٹچ کیا اور اس کو پھینک دیا,
اس کو بھی نکال دیں, پھینک دیا.
جی, تو اس صورت میں یہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا, لیکن بلا ضرورت ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
یہ ایک مسئلہ ہوا. دوسرا مسئلہ یہ کہ یہ جو مرچی وغیرہ کا, نمک وغیرہ کا ذائقہ آتا ہے یا دھواں جاتا ہے, تو دیکھیں جب تک دھوئیں کو قریب کر کے خود سے کھینچیں گے نہیں, یعنی خود نہیں اس کو ناک کے ذریعے لیا یا منہ کے ذریعے اندر لیا, تو اس صورت میں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. جیسے اگر بتی جل رہی ہوتی ہے, آٹے کا جو دھواں ہوتا ہے, غبار ہوتا ہے, وہ اڑ رہا ہوتا ہے, یا بندہ راستے میں جا رہا ہے اور ہوا چلی اور مٹی اڑ رہی ہے اور وہ حلق کے اندر خود سے چلی گئی یا ناک کے ذریعے چلی گئی, تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں, اگر بتی جل رہی ہے مثال کے طور پر, یا چولہا ہی جل رہا ہے اور اس میں سے دھواں اٹھ رہا ہے اور کوئی قریب منہ کرتا ہے اور اس کے دھوئیں کو کھینچتا ہے, تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا, ورنہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا.
یعنی اس میں کھینچنے کا عمل اس کو قصدن اس طور پر ہے. حضرت سانس تو لیں گے نا, اب یہ پکا رہے ہیں کیا کہ
سانس تو لے رہے ہیں, وہ تو مسئلہ نہیں ہے نا, خود بخود جا رہا ہے.
صحیح,
اب خود بخود جا رہا ہے اور اس نے جو ہے نا وہ قصدن لیا, جان بوجھ کے لیا, تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا. ورنہ قریب کر کے خود کھینچ رہا ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا, ورنہ نہیں ٹوٹے گا.
صحیح, اسی سے وہ تھوڑا سا اس مسئلے کی وضاحت کر دیں. بھاپ لینے کا, یہ تو بطور خاص کوئی ناک نزلہ زکام اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے, تو یہ ہمارے یہاں اسٹیم وغیرہ لی جاتی ہے, تو اس کا کیا کہیں؟
روزے کی حالت میں اسٹیم چاہے سادہ پانی کی ہو,
اچھا,
یا کسی بام وغیرہ اس کے اندر کوئی چیز ملائیے, لونگ وغیرہ کچھ ملائیے, باہر صورت اس کی جب بھاپ لیں گے اور اس کا دھواں آپ کی ناک یا منہ کے ذریعے اندر جائے گا, تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. یہاں پہ قصدن اس نے دھوئیں کو اندر لیا ہے, تو یہ اس کے روزے کو توڑ دے گا. اور اگر ویسے ہی بندہ بیٹھا ہوا ہے, دھواں اڑ رہا ہو اور وہ چلا جائے, تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن چونکہ اسٹیم میں ہوتا یہی ہے کہ قصدن وہ لی جاتی ہے بھاپ, تاکہ دماغ سر جو بھرا ہوا ہے وہ کھل جائے, یا ناک بند ہے تو وہ کھل جائے, یا گلا ٹھیک ہو جائے, تو اس کا دھواں قصدن ہی لیا جاتا ہے, یعنی جان اپنے ارادے سے لیا جاتا ہے, تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا.
ٹھیک ہے جی, ناظرین کی کال کو بھی شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ مفتی صاحب یہ بیان فرما دیں کہ مال تجارت پر زکات قیمت خرید پر ہوگی یا قیمت فروخت پر؟
مال تجارت پر زکات کا یہ تو اہم مسئلہ ہر زبان پر یہ رہتا ہے, جب بھی تجارت کا مسئلہ بیان کرتے ہیں تو اس طرح کا یہ پوچھنے میں آتے ہیں, کیا کہیں گے؟
مال تجارت جو بیچنے کا سامان ہے, اس میں جو مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے اس کے اوپر زکات ہے. یعنی جب آپ بازار کے اندر کوئی چیز لینے کے لیے جائیں گے, تو وہ جو ریٹ ہوگا وہاں پر جو آپ کو مل رہا ہے, اس پر اسی پر آپ نے زکات دینی ہے. لینے کا مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی کپڑے رکھے ہوئے ہیں اور ان کپڑوں کے اوپر, بلکہ کپڑے بیچنے کے لیے آپ نے رکھے ہوئے ہیں اور ان کپڑوں کے اوپر آپ زکات دینا چاہتے ہیں. اب آپ مارکیٹ میں وہ کپڑے لینے جائیں گے تو پتا چلے گا کہ اس جوڑے کی قیمت جو ہے وہ 1000 روپے ہے,
ٹھیک ہے,
اور لی آپ نے 500 روپے کی تھی, لیکن اب اس کی قیمت 1000 روپے ہو چکی ہے, تو 1000 روپے کے اعتبار سے اس کے اوپر آپ کو زکات دینا ہوگی.
ٹھیک ہے, تو پھر کیا کہیں گے اس کو, قیمت
فروخت,
یعنی جو مارکیٹ میں
رائج ویلیو چل رہی ہے.
اب کسی کو مہنگائی, بہت ہی مہنگا کوئی سامان اپنا بیچ دیتا ہے یا کوئی مختلف ریٹ اوپر نیچے, کسی کو وہی چیز 200 کم میں, 400 میں زیادہ میں, تو اس کا نہیں خیال کریں گے؟
نہیں, یعنی جو اس وقت مارکیٹ ویلیو اس کی چل رہی ہے اسی پر ہوگا, ورنہ تو کوئی تیز ہوگا تو وہ 100 روپے میں لے آئے گا, کوئی جس کو خرید و فروخت کا طریقہ نہیں آتا ہوگا وہ 3000 میں اٹھا کے لے آئے گا.
صحیح. ایک میسج کے ذریعے یہ سوال پوچھا جائے گا, ایمان فاطمہ نام کہتے ہیں کیا ہے, رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے؟
دیکھیں فاطمہ نام رکھنا چاہیے, سب سے بہتر تو یہ ہے کہ صرف فاطمہ نام ہو, یا اس کے ساتھ ملانا ہے تو کنیز فاطمہ, نور فاطمہ, اس طرح کا کوئی لفظ ملا ہے, ایمان کا لفظ نہ ملا ہے. ایمان مطلقاً بھی نام نہیں رکھنا چاہیے اور ایمان کسی اور نام کے ساتھ ملا کر بھی نہیں رکھنا چاہیے.
ٹھیک ہے, ایمن فاطمہ تو ہو سکتا ہے,
ایمن کا مطلب برکت ہوتا ہے, تو فاطمہ کی برکت بہت اچھا نام ہے.
ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. جی مزید سوال.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ فرما دیجیے کہ اس دفعہ فطرانہ کتنا ہوگا, جزاک اللہ خیر.
ٹھیک ہے, رمضان شریف کی آمد آمد ہے اور آخری عشرے میں زیادہ پوچھتے ہیں, تو آپ نے شروع ہونے سے ہی پہلے پوچھا, انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. جی مزید سوال.
میرا سوال یہ ہے کہ اقامت جو ہے نماز سے پہلے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کوئی بندہ بھی کہہ سکتا ہے یا مؤذن کا کہنا ضروری ہے؟ اگر کوئی اور بندہ کہتا ہے تو اس کا مؤذن سے اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں, اس بارے میں ذرا کچھ رہنمائی فرما دیں.
ٹھیک ہے, صاحب پہلے تو وہ صدقہ فطر کے حوالے سے ہیں, ابھی باقاعدہ کوئی اماؤنٹ کا اعلان تو نہیں کیا, لیکن ایک وزن کے اعتبار سے بتا دیں تو پھر.
صدقہ فطر دیکھیں ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے, صدقہ فطر کتنا ہے تو اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. اصل تو یہ ہے کہ جو گندم ہے اس میں 2 کلو میں 80 گرام کم کا جو وزن ہوتا ہے وہ جتنے کی آئے گی یا اس کا آٹا جتنے کا آئے گا اتنی قیمت اس کی صدقہ فطر کی ہوتی ہے. اب رہا یہ کہ اس کی قیمت, تو قیمت بعض اوقات مختلف علاقوں میں مختلف ہوتی ہے یا ملکوں میں بھی مختلف ہوتی ہے, تو ایک ہر جگہ کا جو اعتبار ہوتا ہے وہ اپنے اعتبار سے ہی ہوتا ہے, لیکن عام طور پہ پورے پاکستان کے لیے ایک رقم جو ہے وہ ذکر کر دی جاتی ہے کہ اتنی جب رقم ادا کر دیں گے تو تقریباً علاقوں کے اندر یہ صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی زیادہ سے زیادہ جتنی مہنگی مل سکتی ہے اس اعتبار سے اس کو مقرر کر دیا جاتا ہے. جیسے پچھلے سال تقریباً 125 روپے جو ہے وہ مقرر کیا گیا تھا, یعنی جو گندم کے اعتبار سے, باقی اگر اوپر جاتے ہیں ہم جو کے اعتبار سے یا اسی طرح کھجوروں کے اعتبار سے یا کشمش کے اعتبار سے تو پھر وہ رقم بڑھتی چلی جائے گی. جو کم سے کم مقرر کیا گیا تھا وہ پچھلے سال تو 125 کیا گیا تھا, اب اس کا ہو سکتا ہے کہ انقریب اعلان ہو جائے کہ اس سال کم سے کم کتنی رقم ہے فطر.
ٹھیک ہے, اور پھر اپنے علاقوں کے اعتبار سے بھی اگر آپ بھی جو استعمال کرتے ہیں اور 2 کلو آٹے کی قیمت کے اعتبار سے دینا چاہیں. اچھا چلیں, یہ ضمناً مسئلہ آ گیا. اب جیسے انہوں نے پوچھا ہے تو کچھ ایسے ضرورت مند آتے ہیں سامنے, لوگ کچھ رمضان شریف کے پہلے ہی عشرے میں یا رمضان ابھی شروع نہیں ہوا, آج ہی کوئی دینا چاہے تو نکال سکتا ہے صدقہ فطر؟
جی بالکل نکال سکتا ہے, یعنی صدقہ فطر یہ واجب جب ہوتا ہے یہ تو عید الفطر کی صبح صادق کے بعد ہوتا ہے کہ اس وقت جو زندہ ہے صاحب نصاب ہے اس کے اوپر لازم ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی پہلے سے نکالنا چاہے تو صدقہ فطر پہلے سے بھی نکال سکتا ہے.
ٹھیک ہے, جی مزید سوال.
میں نہیں مگر اکارا خیال کر رہا ہوں, مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ مجھے پرابلم ہے, شوگر کی بھی ہے, مسانے کا مسئلہ بھی ہے اور بیمار بھی ہوں تقریباً 8-9 مہینے سے, لیکن چونکہ یہ میرا پہلا رمضان آ رہا ہے, اس سے پہلے رمضان جو گزرے الحمدللہ اس میں لوگوں کا سلسلہ ہوتا تھا. حضور عرض یہ ہے کہ میرا پہلے تجربہ نہیں ہے, اب میں کیا کروں, روزہ رکھوں یا نہ رکھوں, اس کے بارے میں مجھے مہربانی فرما کر بتا دیجیے. آپ کو لکھا رہا,
اللہ کریم آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے, صحت تندرستی عطا فرمائے. اور ایسے کئی مریض ہوں گے اور بالخصوص وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی ہم رکھیں نہ رکھیں, اور کسی کو صرف شوگر کا معاملہ ہوتا ہے, کسی کو شوگر کا نہیں دیگر امراض ہوتے ہیں, تو ایسے شخص کیا کسی سے مشورہ ہی کر کے کر لے یا اس کو کیا کرنا چاہیے اب اپنی صحت کے حوالے سے؟
اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے. دیکھیں یہ پہلی دفعہ کا کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا تجربہ تو ان کو ہوگا نہیں. ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ بندے کو خود سے تجربہ ہے کہ جب وہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی طبیعت ایسی خراب ہو جاتی ہے کہ بستر سے لگ جاتا ہے, یا ایسا ہوگا کہ اگر روزہ پورا کرے گا تو مر جائے گا. تو ایسے بندے کو اجازت ہوتی ہے کہ اپنے تجربے کی بنیاد پر وہ چھوڑ سکتا ہے روزہ. اور اگر ایسا نہیں ہے جیسا کہ یہ بتا رہے ہیں, تو اگر ماہر طبیب, ماہر ڈاکٹر جو
دیندار
ہو اور فاسق و فاجر نہ ہو, بے باک اور جری نہ ہو, وہ اگر بتاتا ہے کہ بھئی آپ کی جو کنڈیشن ہے اس میں اگر آپ بھوکے رہیں گے اور وقت پہ دوائی نہیں لیں گے یا کھانے پینے کا جو انتظام ہے وقت پہ نہیں کریں گے, تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ سخت بیمار ہو جائیں گے, ایسے کہ بستر سے لگ جائیں گے یا مرنے کے قریب ہو جائیں گے تو اس صورت میں اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی کہ روزہ چھوڑ دے. تو اب آپ اپنی کنڈیشن کو دیکھ لیں. عام طور پہ یہ ہے کہ روزہ رکھ لیا جاتا ہے,
ٹھیک ہے.
بالفرض اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی روزہ میرے سے مکمل نہیں ہو پا رہا, ایسی حالت ہو گئی ہے کہ بالکل
ضرر
لگنے لگے ہیں, ضرر پہنچنے لگا ہے, نقصان پہنچنے لگا ہے, تو پھر ٹھیک ہے آپ دوائی کھا لیں یا جو بھی آپ کو کھانے کی ضرورت ہے وہ کھا لیں اور بعد میں اس روزے کی قضا کر لیں.
اور نہ بھی رکھا تو بھی قضا کرنی ہے, ویسے
قضا تو باہر صورت کرنی ہے,
لیکن لوگ تھوڑا سا رکھ کر توڑنے میں وہ گھبراتے ہیں کہ اب ہمیں وہ رکھ لیا ہے اور ٹوٹ جائے گا تو اب 60 روزے ہی رکھنے پڑیں گے.
وہ صورت میں جبکہ بندہ بغیر کسی عذر کے توڑتا ہے, اور اس میں بھی شرائط ہیں کہ کب اس کے اوپر کفارہ لازم آتا ہے, اور یہاں تو چونکہ بامر مجبوری توڑا جا رہا ہے تو اس لیے فقط اس کی قضا کرنا ہو.
ٹھیک ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ رہنمائی لے کر بھی اپنی کنڈیشن جو بھی کیفیت ہے انشاءاللہ دارالافتاء اہل سنت رمضان المبارک میں بھی یہ باقاعدہ ان کی جو ہے سروس ہماری جو ہے دارالافتاء اہل سنت کی وہ آن ہوتی ہیں, اور دن کے وقت انشاءاللہ یہ نمبر پر آپ کال کر کے آپ مسائل پوچھ سکتے ہیں. جہاں دارالافتاء اہل سنت کی باقاعدہ شاخیں موجود ہیں تو وہاں پہنچ کر بھی آپ براہ راست بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. ایک سوال بیچ میں ہمارا وہ بھائی نے کیا تھا کہ اقامت کے لیے مؤذن سے اجازت لیں گے یا خود ہی کوئی نمازی آئے آ کے اقامت پڑھ دے؟
دیکھیں, اقامت تو اول تو یہ ضروری ہے کہ جو اقامت کہنے والا ہے اس کو صحیح طور پہ اقامت آتی ہو, دوسرا وہ فاسق و فاجر نہ ہو, یعنی ایسا شخص نہ ہو کہ جو داڑھی منڈا ہے یا اور کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے, ویسا شخص نہیں ہونا چاہیے. تیسرا یہ کہ وہ باوضو ہو, بغیر وضو کے بھی اقامت دینا مکروہ ہے, اس کی بھی اجازت نہیں. اور چوتھا یہ کہ اگر تو مؤذن نے اس کو اجازت دی ہے تو وہ اقامت کہے, اور اگر اجازت نہیں دی اور اس نے اقامت کہہ دی تو یہ بھی ناپسندیدہ کام ہے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جس نے اذان دی, صدائی نے اذان دی تو وہی اقامت کہے.
ٹھیک,
تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ علماء نے یہ اس حدیث میں مسئلہ بیان کیا کہ اگر مؤذن کوئی دوسرا اقامت دینا چاہتا ہے تو مؤذن سے اس کی اجازت لے, لیکن اجازت وہی لے کہ جسے اس بات کی امید ہو کہ اجازت مل جائے گی اور کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا. کیونکہ بعض لوگ اذان و اقامت کی اجازت مانگتے ہیں اور پھر نہ ان کو اجازت ملے تو برا محسوس کرتے ہیں اور برا مان جاتے ہیں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایک شخص کو اجازت دی تو دوسرا آ کے کہتا ہے مجھے بھی اذان دینے دے, مجھے بھی اقامت دے کر.
بچوں کو لے جاتا ہے, یہ اذان آج دیں گے, آج میرا بیٹا اذان دے گا,
پھر یہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں, مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. تو جہاں پہ ایسی صورتحال ہو پھر وہاں گریز کرنا چاہیے. اگر آپ نے اجازت مانگی اور انتظامیہ یا مؤذن صاحب یا امام صاحب آپ سے معذرت کرتے ہیں تو پھر ان کی معذرت کو قبول کر لیں.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو مفتی صاحب جس کو خود اذان کے وہ کلمات بھی پتہ ہے ان کے بارے میں کہ یہ درست نہیں ادا کرتے, لیکن ان کو ایک اپنا ایک شوق ہے, ذوق ہے, تو سیکھ لینی چاہیے. اور اپنے طور پہ بھی تو اذان دے سکتے ہیں گھر میں کرونا وائرس ہے یا دیگر وباؤں کی ان سے بچنے کے لیے,
کوئی مسئلہ نہیں ہے. اذان تو مختلف مواقع پر دی جا سکتی ہے, قبر پر دفنانے کے بعد دی جا سکتی ہے, اسی طرح کوئی گھر کے اندر مسئلہ ہوا ہوا ہے, تیز آندھی چل رہی ہے, طوفان آیا ہوا ہے, کوئی گھر کے اندر سرکشی کر رہا ہے, تو اس کے کان میں اذان دی جا سکتی.
ٹھیک ہے. ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ روزے کی حالت میں خوشبو سونگنے سے اس میں بھی کوئی مسئلہ ہوگا؟
نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. روزے کی حالت میں خوشبو سونگ سکتے ہیں کہ وہ خوشبودار ہوا ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی اگر ہوا چل رہی ہے اور اس کے اندر خوشبو ہے, جیسے مدینے کی ہوا ہے
ماشاء اللہ,
تو وہ اگر جا رہی ہے سانس کے ذریعے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح یہ جو عطر کی خوشبو ہے وہ اگر کوئی سونگتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے, وہ اگر بتی والا معاملہ دھوئیں کی وجہ سے
دھواں الگ چیز ہے.
ٹھیک ہے جی, مزید کچھ سوال.
مفتی صاحب کے جو ہم نے پیسے ادھار دیے ہوئے ہیں یا ہم نے کسی کے پاس امانت رکھوائے ہیں, کیا اس پر زکات فرض ہے اگر وہ دیں گے یا ہم دیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ جو ہم نے کاروبار کے لیے پیسے دیے ہوئے اس پر اس کا بھی بتا دیں کہ زکات اس پر ہے کہ نہیں. اور جو ہم نے بالفرض کسی کے پاس امانت رکھوائے ہیں پیسے, انہوں نے آگے استعمال کر لیے ہیں, تو کیا وہ زکات ان کے ذمے ہے یا ہمارے ذمے ہے؟ یہ پلیز ذرا رہنمائی فرما دیجیے گا.
ٹھیک ہے جی, کچھ پیسے کہیں رکھوائے ہوئے ہیں, کچھ انویسٹمنٹ کے لیے دیے ہوئے ہیں کاروبار کے لیے, اور تیسرا کچھ قرض کے لیے بھی دیے ہوئے
ہیں. دیکھیں, یہ تمام کی تمام رقم یہ ان کی اپنی ملک ہے, یہ ان کی ملک سے ایسا نہیں ہے کہ نکل گئی ہو. اگرچہ کہ جو قرض دیا ہے وہ جس کو دیا ہے اس کی ملک میں داخل ہو جاتا ہے, اور امانت تو اس کی ملک میں بھی داخل نہیں ہوتی. تو اس تمام کے اوپر اگر شرائط پائی جاتی ہیں زکوٰۃ کی، دیگر سال گزرنا، عقل بالغ ہونا، جو شرائط ہیں اس کی روشنی میں، اس کے ساتھ اگر یہ رقم ہے تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی، زکوٰۃ آپ کو دینا ہوگی۔ ہاں یہ ہے کہ یہ واجب تو ہو گئی، دینا اس وقت ضروری ہوتا ہے جبکہ آپ کو یہ رقم مل جائے یا نصاب کا پانچواں حصہ یہ مل جائے، لیکن اس میں عافیت اور بہتری یہ ہوتی ہے کہ سال بسال جب آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ساتھ میں اس کی بھی زکوٰۃ نکال دیں، ورنہ جب یہ رقم ملے گی تو تمام سالوں کی ایک ساتھ زکوٰۃ نکالنا یہ ضروری ہوگا اور بعض اوقات یہ مشکل ہو جاتا ہے۔
ٹھیک ہے، ہاتھ کے ہاتھ ساتھ ساتھ نکالتے رہے۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قرضہ دیا ہے، پیسہ انہوں نے استعمال کیا ہے، تو زکوٰۃ وہ دیں گے، ہم دیں گے؟
یہی دیں گے نا، اصل میں رقم ان کی ہے اور وہ شخص تو ان کا مقروض ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اس شخص نے 50,000 روپے لیے،
ٹھیک ہے،
اور کسی کام میں خرچ کر دیے،
صحیح،
شادی میں لگا دیے، بچے کی کسی اور چیز کے اندر لگا دیے، اور اس شخص کے پاس جو ہے وہ 2,00,000 روپے ہیں، 50,000 کا یہ مقروض ہے، تو اس کے 50,000 مائنس ہو جائیں گے،
صحیح،
اور 1,50,000 کے اوپر اس بندے کو زکوٰۃ دینا ہوگی، 50,000 تو ان کے ہیں۔ ہاں مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے پاس 2,00,000 روپے ہیں اور اس نے 50,000 روپے لیے ادھار، اب یہ 50,000 اس کے پاس رکھے ہوئے ہیں، اس نے آگے خرچ نہیں کیے،
ٹھیک ہے،
تو اب یہ 50,000 روپے 2,50,000 روپے اس کے پاس ہو گئے، تو 50,000 چونکہ قرض ہے تو 50,000 مائنس ہوں گے اور 2,00,000 روپے کے اس کے اوپر اس کو زکوٰۃ دینا ہوگی۔ ہاں اگر اس نے خرچ کر دیے تھے تو پھر اس صورت میں چونکہ 2,00,000 روپے اس کے پاس تھے اور 50,000 روپے قرضہ تھا تو وہ مائنس ہوا اور 1,50,000 روپے کے اوپر اس کو زکوٰۃ دینا پڑی، لیکن ان کی رقم بہر صورت جو ہے وہ اس کے پاس قرض ہے جو اس نے ان کو دینی ہے، لہذا اس کے اوپر زکوٰۃ ان کو نکالنا پڑے گی،
اور پیسے جو کاروبار میں انویسٹمنٹ کے لیے دیے ہوئے ہیں اس پر
بھی زکوٰۃ ہوگی۔
ٹھیک ہے، مکتبۃ المدینہ کا ایک آپ پمفلٹ لیجئے اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو باقاعدہ ترتیب سے مل جائیں گی کہ جو آپ کے پاس جیسے سونا ہے، بالفرض آپ کے پاس 3,00,000 روپے کا سونا، چاندی ہے، ہے نہیں ہے، جتنے اماؤنٹ کی ہے وہ چاندی لکھ لیجئے، آپ کے پاس کیش کتنا ہے گھر میں، 2,50,000 روپے پڑا ہوا ہے گھر میں ہے یا بینک کے اندر آپ نے کہیں رکھا ہوا ہے یا کہیں بھی آپ نے پرائز بانڈ آپ کے پاس ہیں، تو یہ ساری چیزیں لکھ لیجئے۔ اسی طرح آپ جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ بھی آپ لکھ لیں۔ پھر آپ نے اگر کسی کو قرضہ دینا ہے، آپ پر بھی کسی کا قرض ہے، تو وہ والی مائنس کے اندر لکھ لیں۔ تو یوں کر کے آپ آخر کے اندر جو اماؤنٹ بچتا ہے اس کو 40 پر تقسیم کریں تو زکوٰۃ کا معاملہ آپ کے بالکل سامنے جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا اور جتنی آپ پر زکوٰۃ بنتی وہ واضح ہو جائے گی۔ تو یہ آپ ضرور لیجئے اور اس کے ذریعے اپنی زکوٰۃ کو، اور وہاں آپ کو انشاءاللہ جب پڑھیں گے نا تو آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو مجھے پلس کرنی ہے اور کون سی چیز ایسی جو مجھے مائنس کر لینی ہے اپنے نصاب میں سے، تو آسان انداز سے آپ زکوٰۃ وہ بھی نکالنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خیر عافیت سلامتی کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ دیکھنا بھی نصیب فرمائے اور اس کے اندر عبادات بھی کما حق بجا لانے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی